السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ اورنگ آباد. حج اور عمرہ کے مسائل. پیج نمبر 155، مسئلہ نمبر 273، جمر عقبہ کی رمی کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جمر عقبہ کی رمی کے مسائل. جمر عقبہ پر رمی کرنا واجب ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جمر عقبہ کو کنکریاں مارتے دیکھا ہے. آپ فرما رہے تھے مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید میں اپنے اس حج کے بعد دوسرا حج نہ کر سکوں. اور اسی لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی یہ آخری حج تھا آپ کا، اس کے بعد آپ نے اس دنیا کو رخصت ہو گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی. جمر عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، اور یہ 10 تاریخ کو صرف جمر عقبہ کی رمی کریں گے، پھر 11-12 کو تینوں جمرات کی کریں گے. جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاشت کا وقت ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر 11 ذوالحجہ کی طلوع فجر تک کنکریاں مارنے کی رخصت ہے. یعنی بیسٹ جو ٹائم ہے وہ تو سورج طلوع ہوتا ہے جب نکلتا ہے اس وقت ہے، لیکن آپ دوسرے دن کی فجر تک بھی کر سکتے ہیں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یہ شرعی عذر کی بنا پر رہ گیا ہو تو. ایام تشریق 11-12-13 ذوالحجہ میں رمی جمار کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. ٹھیک ہے، تو 11-12-13 کو کون سا ہے؟ زوال آفتاب سے لے کر، یعنی جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، نصف النہار پر ہوتا ہے جب سورج، اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے. جو پہلے بتایا گیا آپ کو وہ 10 تاریخ کا تھا اونلی، لیکن پھر 11-12-13 کو یہ ٹائمنگس ہیں. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم نے قربانی کے روز جمر عقبہ کو دن چڑھے کنکریاں ماری، جبکہ اس کے بعد ایام تشریق میں دن ڈھلے رمی فرمائی. عبداللہ بن عباس کہتے کہ منا میں لوگ رسول اکرم سے سوال پوچھتے، آپ فرماتے کوئی حرج نہیں. ایک آدمی نے پوچھا میں نے قربانی سے پہلے حجامت بنوائی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. دوسرے نے پوچھا میں نے شام کے بعد جمر عقبہ کو کنکریاں ماری، آپ نے شاید میں کوئی حرج نہیں. اور وہاں پر جو حوض کے گرد ارد گرد پڑی ہوئی کنکریاں رمی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، البتہ جو کنکریاں حوض کے اندر گری ہوں انہیں دوبارہ استعمال کرنا جائز نہیں. اگر کنکری ستون کو نہ لگے لیکن حوض کے اندر گرے تو رمی درست ہوگی، اور اگر کنکری حوض کے اندر نہ گرے تو رمی دوبارہ کرنی چاہیے. یعنی وہ ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے، راؤنڈ سا بنا ہوا ہے وہاں پر ستون کے پاس، جہاں آپ جمرے عقبہ کو رمی کرتے ہیں یا جو بھی جمرے کو رمی کرتے ہیں. سورج طلوع ہونے سے پہلے جمرے عقبہ کو کنکریاں مارنا منع ہے، خواہ بوڑھے ہوں، خواہ بچے، خواہ خواتین ہوں یا مریض ہوں. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے اپنے گھر کے ضعیف افراد کو رات کے وقت ہی منا روانہ فرما دیا، اور انہیں فرمایا کہ جمر عقبہ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکریاں نہ مارنا. اور اگر کوئی شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکری مار دے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ رمی کرنی پڑے گی. ہر جمرے کو الگ الگ 7 کنکریاں مارنی چاہیے. کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، اور جمر عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. فضل بن عباس فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہتے رہے. آپ نے جمر عقبہ کو 7 الگ الگ کنکریاں ماری، اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا. مٹھی بھر ایک ہی مرتبہ 7 کنکریاں مارنا یہ جائز نہیں ہے. مکہ بائیں ہاتھ اور منا دائیں ہاتھ تکتے ہوئے رمی کرنا مستحب ہے، یہ پسندیدہ ہے. عبداللہ بن مسعود جمر عقبہ پر پہنچے تو بیت اللہ کو اپنی بائیں طرف اور منا کو دائیں طرف رکھتے ہوئے جمرے کو 7 کنکریاں ماری، اور فرمایا اسی طرح رمی کی اس ذات نے جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی. جمر عقبہ کی رمی کے فوراً بعد واپس آ جانا چاہیے، وہاں رکنا چاہیے نہ دعا مانگنی چاہیے. اور جمر اولا جمر وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رو ہو کر دعا مانگنا مسنون ہے. جمر اولا جمر وسطی اور جمر عقبہ کی بالترتیب رمی کرنا واجب ہے، یعنی دوسرے دن، یعنی 11-12 کو اور 13 کو اگر رک رہے ہوں تو. ابن شہاب زہری کہتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اکرم جب اس جمرے کو کنکریاں مارتے جو مینا میں قربان گاہ کے نزدیک ہے، یعنی جمرے اولا، تو اسے 7 کنکریاں مارتے. ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہتے، پھر آگے بڑھتے اور قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاتے، اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اور دیر تک اسی حالت میں وقوف فرماتے. پھر دوسرے جمرے، یعنی جمرے وسطی کے پاس آتے، اسے 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں طرف مڑتے اور قبلہ رو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے. پھر جمرہ عقبہ کے پاس آئے, اسے سات کنکریاں ماری, اس کے بعد دعا کے لیے وقف نہیں فرمایا. ٹھیک ہے, تو تینوں جمرات کی بالترتیب رمی میں خلل واقع ہونے پر تینوں جمرات کی دوبارہ بالترتیب رمی کرنی چاہیے. یعنی اگر آپ نے کچھ آگے پیچھے کر دیا تو پھر دوبارہ سے پورا کرنا چاہیے. اگر دوبارہ رمی کرنا ممکن نہ ہو تو ایک جانور کی قربانی دے دینی چاہیے جسے مکہ کے فقرا میں تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو رمی جمار یہ حج کا ایک حصہ ہے, لہٰذا اس کو پورا کرنا ضروری ہے. رمی جمار کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرنا ہے. رمی کے لیے کنکری کا حجم یعنی جو اس کا سائز ہونا چاہیے چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نبی کریم سے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم کو رمی جمار کرتے دیکھا, آپ نے جمرے کو وہ کنکریاں ماری جنہیں دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکے. چنے کے دانے سے زیادہ بڑی کنکریاں مارنا منع ہے اور سواری پر رمی کرنا جائز ہے. وقوف مزدلفہ کے بعد مینا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرے عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے سات کنکریاں چننا مستحب ہے. عبداللہ بن عباس کہتے کہ رسول اکرم نے جمرے عقبہ کو رمی کرنے کی صبح مجھے فرمایا, آؤ میرے لیے کنکریاں چنو. اس وقت آپ مزدلفہ سے مینا جانے کے لیے اونٹنی پر سوار تھے. میں نے آپ کے لیے ایسی کنکریاں اکٹھی کی جنہیں دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکے. جب میں نے وہ کنکریاں آپ کے ہاتھ میں رکھ دی تو فرمایا, ہاں ایسی ہی کنکریاں ٹھیک ہے, اور یاد رکھو دین میں مبالغہ کرنے سے بچو. تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو یعنی شدت نہیں ہلاک کیا ہے. یعنی کچھ لوگ چپلیں مارتے ہیں, کچھ بڑے بڑے پتھر لیتے ہیں, وہ سمجھتے کہ شیطان کو مارے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور ایام تشریق کے دوران رمی کے لیے کسی بھی جگہ سے کنکریاں لی جا سکتی ہیں, چاہے مزدلفہ سے چاہے مینا سے, کہیں سے بھی جہاں آپ ٹھہرے ہیں. بچوں بیمار اور بوڑھوں کی طرف سے رمی کرنا جائز ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے رسول اکرم کے ساتھ حج کیا, ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے, ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی کہا اور ان کی طرف سے کنکریاں بھی ماری. دوسروں کی طرف سے رمی کرنے والے آدمی کو پہلے دوسروں کی طرف سے رمی کرنے والے آدمی کو پہلے اپنی رمی مکمل کرنی چاہیے, پھر دوسروں کی طرف سے کرنی چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ رمی کرنے والا تینوں جمرات کی رمی مکمل کر کے پھر دوسرے کی طرف سے شروع کرے, بلکہ ایک ہی جمرے پر پہلے اپنی طرف سے رمی مکمل کرے پھر دوسروں کی طرف سے. اس طرح دوسرے اور تیسرے جمرے پر بھی مکمل کرنی چاہیے. یعنی آپ اپنی طرف سے مار رہے ہیں اور اپنے بوڑھی والدہ کی طرف سے مار رہے ہیں, سمجھے؟ تو پہلے آپ اپنی طرف سے ایک جمرے پر کنکریاں ماریں گے, ایک ایک یعنی سات کنکریاں سات ٹائم, اور اس کے بعد پھر اپنی والدہ کی طرف سے سات کنکریاں سات ٹائم, پھر اس طرح سے بیچ والے جمرے پر جائیں گے, پھر اپنی طرف سے پہلے ماریں گے, پھر اپنی والدہ کی طرف سے, ایسا کریں گے آپ. جو غیر مسنون افعال ہے رمی کے تعلق سے, یام تشریق کی رمی کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں چننا, رمی سے پہلے کنکریوں کو دھونا, سات کنکریاں بیک وقت مارنا, یہ جو الفاظ دیکھ رہے ہیں کہنا, یہ بھی ثابت نہیں ہے. قدرت کے باوجود رمی خود نہ کرنا, رمی کرتے وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ شیطان کو مار رہے ہیں, رمی کے لیے پتھر یا جوتے استعمال کرنا, رمی کرتے وقت شیطان کو گالیاں دینا, رمی کے لیے جاتے ہوئے ادعیہ اذکار کی بجائے ہنگامہ اور شور و غل کرتے ہوئے جانا, اور جمرے اولی اور جمرے وسطی کی رمی کے بعد دعا ترک کرنا. تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. اب آئیے آتے ہیں قربانی کے مسائل. حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی کرنا واجب ہے. جو قربانی نہ کر سکے اسے حج کے دنوں میں تین اور گھر جا کر سات, کل دس روزے رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دونوں پر قربانی واجب. ایک ساتھ قربانی کے مسائل ہو جانے دیجیے, پھر ایک ساتھ سوالات کر لیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں سے فرمایا, تم میں سے جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا وہ بیت اللہ کا طواف کرے, صفا و مروہ کی سعی کرے اور بال کٹوا کر احرام کھول دے, پھر آٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے. جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے یعنی استطاعت نہ رکھے وہ حج کے دنوں میں تین اور گھر واپس جا کر سات روزے رکھے. ٹھیک ہے, تو حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں, چاہے کرے چاہے نہ کرے. حج کے دنوں میں تین روزے عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں. اگر عید سے پہلے روزے نہ رکھے جا سکیں تو ایام تشریق یعنی 11, 12, 13 میں رکھے جا سکتے ہیں. یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ عام حالت میں حاجی اور غیر حاجی سب کے لیے ایام تشریق میں روزے رکھنا منع ہے. گھر واپس جا کر سات روزے مسلسل یا الگ الگ رکھنا دونوں طرح جائز ہے. اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور دوران حج بیمار ہو جائے اور تین روزے رکھنے کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو تو اسے اپنے گھر واپس جا کر 10 روزے مکمل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, منا یا مکہ میں کسی بھی جگہ حج کی قربانی کرنا جائز ہے. ایون فدیے کی قربانی بھی وہیں کی جائے گی اور حج کی قربانی بھی وہیں کی جائے گی, منا یا مکہ میں. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ سارا عرفات موقف ہے اور سارا منا قربان گاہ ہے, سارا مزدلفہ موقف ہے اور مکہ کی ساری گلیاں اور راستہ قربان گاہ ہے. دم کی قربانی بھی مینا اور مکہ میں کرنی چاہیے. 10 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک 4 دن قربانی کرنا جائز ہے. ابو ہریرہ رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے دن ہیں اور 10 ذوالحجہ کو جمر عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. جانوروں کو کس طرح سے ذبح کیا جائے گا, اس کے آداب. شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب تم جانور ذبح کرو تو اچھی طرح چھری کو تیز کر کے جانور کو آرام پہنچاؤ. قربانی کے وقت جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا مستحب ہے. قربانی سے پہلے بسم اللہ, اللہ اکبر, اللہ منکا ولکا کہنا مستون ہے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے عید کے روز 2 مینڈھے ذبح کیے, دونوں کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کر کے یہ آیت پڑھی, میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں. اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا تھا, یا اللہ, یہ جانور تو نے ہی دیا تھا اور تیرے ہی نام پر میں نے اسے قربان کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے. تو ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں, یا اللہ اسے آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. دوسرے سے قربانی کروانی جائز لیکن خود کرنا افضل ہے. استطاعت کے مطابق ایک سے زیادہ قربانی دینا بھی مسنون ہے. اپنے جانور کی قربانی سے گوشت خود کھانا مسنون ہے. قربانی کے جانور کا گوشت ہم خود کھا سکتے ہیں, لیکن جو فدیے والے جانور کا, اگر ہم نے ہماری طرف سے کچھ فدیہ دیا ہے, حج میں کوئی کمی رہ گئی تھی, تو وہ جانور کا گوشت ہم لوگ نہیں کھا سکتے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے نظر مانی تھی کسی چیز کی تو اس کا بھی نہیں کھایا جا سکتا. قربانی کا سارا گوشت استعمال کرنا ضروری نہیں. جابر رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع کی حدیث میں روایت ہے کہ رمی کے بعد رسول اکرم قربان کا تشریف لائے اور 63 یعنی 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, باقی اونٹ 37 علی رضی اللہ عنہ کو دیے جنہیں علی نے ذبح کیا. آپ نے حضرت علی کو بھی اپنی قربانی میں شریک کیا. پھر آپ نے ہر اونٹ سے گوشت کا ٹکڑا لینے کا حکم دیا جسے ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شوربہ پیا. تو قربانی کے جانور کا گوشت خود کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. قربانی کے لیے موٹا, تازہ اور عمدہ جانور خریدنا چاہیے. خصی جانور کی قربانی جائز ہے. خصی مطلب جو نامرد ہوتا ہے, یعنی جس کے بچے نہ ہو سکتے ہوں, جس کے پوتے نکال دیے گئے ہوں. کسی دوسرے یا زندہ یا فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم جب بھی قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تو 2 موٹے تازے سینگوں والے سیاہ رنگدار خصی مینڈے خریدتے, ان میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے ذبح کرتے جو اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں, اور دوسرے محمد اور آل محمد کی طرف سے ذبح کرتے. قربانی کی بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ کچھ عقل پرست لوگ یا منکرین حدیث لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اتنے ایک ہی دن میں اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے, اسے اچھا پیسے دے دیں, راشن بھر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو 10 تاریخ کو جانور کا خون بہانا ہی پسند ہے, تو اسی میں زیادہ اجر ہے, لہٰذا اس دن قربانی ہی کرنا چاہیے. اللہ عالم. تو یہ تھے آپ کے مسائل, اب آپ پوچھ سکتے ہیں سوالات. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جانور کا خون بہانا 10 تاریخ کو, اس لیے اس کو یوم النہر کہتے ہیں. اور جو کمانے والا ہے, یعنی علماء کرام فقہ میں اس کی رولنگ بتاتے ہیں, حالانکہ فرض یہ واجب نہیں ہے, یہ سنت ہے, ٹھیک ہے, یعنی پسندیدہ ہے قربانی. لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ جو بھی کماتا ہو اور جو صاحب استطاعت ہو تو اس کو ضرور کرنی چاہیے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو, یعنی کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا کہ جن کے اوپر زکوۃ فرض ہوتی ہے بس وہی قربانی کریں گے, ایسا نہیں ہے. رسول اکرم پر تو کبھی زکوۃ فرض نہیں ہوئی, آپ کے پاس تو کبھی کوئی گولڈ کوئی جمع پونجی تھی نہیں, لیکن آپ نے ہر سال باقاعدہ قربانی کی. تو رسول اکرم سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے جس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو؟ ہمارے گھر میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو بس یہ اصل میں اللہ کو خوش کرنے والا کام ہے, تو لہٰذا جو بھی صاحب استطاعت ہے اس کو ضرور کرنی چاہیے. واللہ عالم. جیسے میں نے ابھی بتانے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی, اور آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ بھی قربانی کرتے تھے, حالانکہ ان کے پاس بھی اتنی استطاعت نہیں تھی. جیسے اگر کسی کے پاس گھر میں ایک بکری ہی ہوتی, اگر وہ خود سے پال رہا ہوتا اس کو, تو اسی بکری کی قربانی کر دیتا تھا. تو یہاں پر دیکھیں, ایک حصہ اگر آپ لے لیتے ہیں تو وہ ایک حصہ آپ کے لیے پوری فیملی کی طرف سے, اگر ہسبینڈ نے وہ ایک حصہ قربانی کر دی, چاہے تو ایک جانور چاہے تو جانور میں کا ایک حصہ لے لیا اگر, تو وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی. اب اگر اس کے بعد آپ کو جتنا جس کی طرف سے کرنا ہے, تو ایک قربانی لے کر آپ ساروں کا نام لے سکتے ہیں. جیسے رسول اکرم نے پوری امت کے نام لیے, پوری امت کی طرف سے کیا, تو آپ چاہے تو ایک قربانی میں پوری امت کی طرف سے کر دیجیے, پورے خاندان کی طرف سے کر دیجیے, کسی ایک کی طرف سے کریے, کسی بھی طرح کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. والے مل کر اپنی زکات ایک جگہ جمع کریں اور کسی ایک پرسن کو ایک سال میں کسی ایک پرسن کو جو مستحق ہے زکات کا اس کو دے دیں اور کہیں کسی کو تم بزنس شروع کر لو تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ زکات کا اصل مقصد کیا ہے کہ دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب زکات دیتے رہتے ہیں ہر سال پھر بھی غریب جیسے کہ جیسے غریب ہی ہیں تو اسی وجہ سے کیونکہ ہم تھوڑا تھوڑا اٹھا کر دے دیتے ہیں. تو اصل تو زکات کا مقصد یہ کہ آپ اس کو مالک بنا دیں جس سے وہ بزنس شروع کرے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. لیکن ہم کو یہ بھی معلوم ہے آج کے دور میں کہ سامنے والا بزنس شروع نہیں کرے گا, اس کو عادت ہو جاتی ہے لینے کی, لہٰذا وہ ہر سال لیتے ہی رہتا ہے. جی آگے آئیے, سر منڈوانے اور بال کٹوانے کے مسائل. یعنی جب آپ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مرد حضرات کو پورے سر کے بال منڈوانا پڑتے ہیں اور عورتوں کو ایک پور انگلی کے ایک پور کے برابر بال کٹوانے پڑتے ہیں. دس ذی الحجہ کو قربانی کے بعد سر منڈوانا, یہ سر کے بال کٹوانا واجب ہے. پہلے سر کا دایاں حصہ پھر بایاں حصہ منڈوانا مستحب ہے. اگر کسی عذر یا بھول چوک یا لا علمی کی وجہ سے قربانی سے پہلے حجامت کروا لی جائے تو کوئی حرج نہیں. حلق یا تقصیر کے وقت, حلق کہتے ہیں پورے سر منڈوانے کو اور تقصیر کہتے ہیں بالوں کو چھوٹا کروانا یعنی کٹنگ کروانا, اس کے وقت کچھ دعائیں پڑھنا ثابت نہیں ہے. اور خواتین کو انگشت بھر بال خود یا کسی محرم سے کٹوانے چاہیے, یعنی خود خواتین بھی کاٹ سکتی ہیں. سوال بہت بار بار آتا ہے کہ ہم خود عمرہ کریں ہم اپنے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کاٹ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. خواتین کے لیے سر کے سارے بال منڈوانے یا کٹوانا منع ہے. سر کے مختلف حصوں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ کر احرام اتارنا سنت سے ثابت نہیں. یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جس مرد حضرات سر کے مختلف حصوں سے کہیں جسے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ لیتے ہیں تو یہ تو بالکل ثابت نہیں, صحیح نہیں ہے. ان کو کٹنگ کروانا پڑے گا, جیسے باربر کے پاس جا کر کٹنگ بنواتے ہیں. حلق یا تقصیر کے لیے قبلہ رو بیٹھنا سنت سے ثابت نہیں. اور سر کا کچھ حصہ منڈوانا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے. نافع سے پوچھا قضاء کا کیا مطلب ہے؟ نافع نے فرمایا سر کا کچھ حصہ مونڈ دینا اور کچھ چھوڑ دینا. جیسے آج کل فیشن نکلی ہے بیچ میں سے ایک پٹی ہوتی ہے بالوں کی اور سائڈ سے دونوں پٹیاں غائب ہوتی ہیں بالوں کی. اگر کوئی مرد یا عورت سعی کے بعد بال کٹوانے بھول جائے تو یاد آنے پر بال کٹوا لینے چاہیے اور بال کٹوانے کے بعد احرام اتار دینا چاہیے. اس صورت میں کوئی دم یا فدیہ نہیں ہوگا. اگر کوئی مرد یا عورت بال کٹوائے بغیر بھول کر احرام اتار دے تو یاد آنے پر اسے دوبارہ احرام باندھ کر بال کٹوانے چاہیے اور پھر احرام اتارنا چاہیے. اس صورت میں بھی کوئی دم یا فدیہ نہیں ہوگا کیونکہ بھول چوک معاف ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بھول چوک کو معاف فرما دیا ہے اور جو کام زبردستی کروائے جائیں وہ بھی معاف ہیں. بال کٹوانے سے زیادہ بال منڈوانا افضل ہے. حدیث میں رسول اکرم نے تین بار ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ایک بار جو بال چھوٹے کرواتے ہیں ان کے لیے دعا کی. اگلی حدیث میں وہی بات ہے. حلق کی تقصیر کے بعد محرم کے لیے بیوی کے سوا تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھیں, مثلا خوشبو لگانا, سلے کپڑے پہننا, شکار کرنا وغیرہ. اس کو تحلل اول کہتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے پہلے خوشبو لگائی. اس خوشبو میں مشک شامل تھی. تو حلق کی تقصیر کے بعد حلال ہونے کو شرعی اصطلاح میں تحلل اول کہا جاتا ہے اور تحلل ثانی طواف زیارت کے بعد ہوتا ہے جس میں بیوی کے پاس جانا بھی جائز ہو جاتا ہے تعلق. تیز سر منڈوانے کے مسائل تھے. طواف زیارت کے مسائل, طواف زیارت ہی کا نام طواف افادہ بھی ہے اور طواف حج بھی ہے اور یہ طواف حج کا رکن ہے, اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسی لیے حائضہ عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس کی فلائٹ ہے اور اس کو حیض آ گیا ہے اور وہ رک بھی نہیں سکتی مکہ میں تو وہ ایون حالت حیض میں ہی طواف زیارہ کر لے گی. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک قربانی دے گی اور بعض کہتے ہیں کہ قربانی کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس کو شرعی عذر درپیش ہے. ٹھیک ہے, تو دس ذی الحجہ کو قربانی کے بعد مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت کرنا فرض ہے. طواف زیارت کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے حجۃ الوداع والی حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے, اونٹ ذبح کیے, پھر اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ تشریف لائے اور طواف افادہ کیا. ظہر کی نماز مکہ میں ادا کی, اس کے بعد بنی عبد المطلب کے پاس تشریف لائے جو لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے. آپ نے انہیں فرمایا اے بنو عبد المطلب خوب پانی نکالو اور لوگوں کو پلاؤ. اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے پانی نکال کر پینے یا پلانے کے بعد لوگ خود پانی نکالنے کی سنت ادا کرنے کے لیے تم سے ڈور زبردستی حاصل کر لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی نکالتا. تب بنی عبد المطلب کے لوگوں نے پانی کا ایک ڈور نکال کر آپ کو دیا اور آپ نے اس سے پیا. تو کسی شرعی عذر کی وجہ سے دس ذی الحجہ کو طواف زیارت نہ کیا جا سکے تو گیارہ بارہ تیرہ ذی الحجہ تک کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے. اس تاخیر پر یعنی ڈیلے کرنے پر کوئی فدیہ دم نہیں ہوگا یعنی شرعی عذر کی بنا پر. طواف زیارت مؤخر کرنے کی صورت میں 12 یا 13 ذی الحجہ کو طواف زیارت اور طواف ودا دونوں کی نیت سے ایک ہی طواف کر لیا جائے تو کافی ہوگا. طواف زیارت چونکہ حج کا رکن ہے اس لیے ادا نہ کرنے پر دم یا فدیہ دینے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. طواف زیارت کیے بغیر حائضہ کا اس نیت سے طائف جدہ یا ریاض وغیرہ چلے جانا کہ حیض کے بعد واپس آ کر طواف زیارت کر لے گی جائز نہیں ہے. وہ خاتون جو طواف زیارت سے پہلے حائضہ ہو جائے اور کسی ایسے دور دراز ملک سے آئی ہو جہاں سے دوبارہ واپس آنا ممکن نہ ہو اور وہ خاتون مکہ میں زیادہ انتظار بھی نہ کر سکتی ہو تو ایسی خاتون کو مضبوط لنگوٹ باندھ کر حالت حیض میں ہی طواف کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح سے سمجھے ایکسپشنل کیس ہے. طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں, حتیٰ کہ بیوی سے تعلق کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے اور شرعی اصطلاح میں اسے تحلل ثانی کہا جاتا ہے. طواف زیارت میں رمل درست نہیں. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے طواف افادہ کے 7 چکروں میں رمل نہیں فرمایا. اور 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے طواف زیارت کرنا جائز ہے. 8 ذی الحجہ کو منا جانے سے پہلے طواف زیارت کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. طواف زیارت کے بعد حج کی سعی ادا کر کے رات واپس منا میں آ کر گزارنا واجب ہے. تو یہ تھے آپ کے طواف زیارہ کے مسائل. طواف زیارہ طواف حج حج کا رکن ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوتا, حج ہی باطل ہو جاتا ہے اگر کوئی یہ نہیں کرے گا. تو ایام تشریق کے مسائل. طواف افادہ کے بعد منا واپس آنا ضروری ہے. اجر و ثواب کے اعتبار سے ایام تشریق سال کے باقی تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں. ایام تشریق میں روزانہ تینوں جمروں, جمرہ اولی, جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کو بالترتیب زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنی چاہیے. جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم نے دن کے دوسرے حصے میں طواف افادہ کیا اور ظہر کی نماز بھی ادا فرمائی, پھر واپس تشریف لائے اور ایام تشریق کی راتیں منا میں ہی گزاری. اس دوران زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماری اور ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے. پہلے جمرے اولا اور دوسرے جمرے وسطی کے پاس دیر تک قیام کیا اور آہوزاری سے دعا کرتے رہے. تیسرے جمرے عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے وقوف نہیں فرمایا. اگر کوئی شخص 11, 12, 13 ذی الحجہ 3 ایام منا میں بسر نہ کرنا چاہے تو 11, 12 کے 2 دن بسر کرنے کے بعد واپس آ سکتا ہے, یعنی 11, 12 بھی اس نے کر لیا تو کافی ہو جائے گا, 13 کو رکنا ضروری نہیں. اس کو 12 ذی الحجہ کو منا سے واپس آنے والے حجاج کو غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکل آنا چاہیے. اگر آپ 12 کو نکلنے کا ارادہ کر دیے تو آپ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے منا چھوڑ دینا چاہیے. اگر منا میں سورج غروب ہو گیا تو پھر آپ کو 13 کی صبح بھی رکنا پڑے گا, تو پھر 13 ذی الحجہ کی کنکریاں مارنا آپ پر واجب ہو جائے گا. ایام تشریق میں زوال سے پہلے کی گئی رمی اسی روز یا اس سے اگلے روز یعنی 11 ذی الحجہ کی 12 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی 13 ذی الحجہ کو دہرانی چاہیے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک جانور کی مکہ میں قربانی دینی چاہیے اور اسے فقراء میں تقسیم کر دینا چاہیے. 12 ذی الحجہ کو رمی سے قبل مینا چھوڑنا منع ہے, ایسا کرنے پر دم واجب ہوگا. یعنی آپ کو 11, 12 تو ہر حال میں رہنے ہی رہنا ہے اور پھر 12 کی شام میں آپ کو جانا ہے غروب آفتاب سے پہلے. شرعی عذر کی بنا پر 11 ذی الحجہ کی رمی 12 ذی الحجہ کے ساتھ کرنی جائز ہے. یعنی کوئی مجبوری آ گئی تھی, کوئی بیمار ہو جاتا ہے جیسے اچانک, تو پھر وہ 11 والی رمی بھی 12 کو کر سکتا ہے. ایام تشریق کی پہلی دو راتیں 11 اور 12 ذی الحجہ مینا میں گزارنی واجب ہے. 13 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارنی مستحب ہے. کسی خاص مجبوری کی وجہ سے ایام تشریق کی راتیں مکہ مکرمہ میں گزارنے کی رخصت ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے ایام تشریق کی راتیں مکہ میں گزارنے کی اجازت رسول اکرم سے طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی. بلا عذر ایام تشریق کی راتیں مینا میں نہ گزارنے پر دم واجب ہے. استطاعت نہ ہونے کی صورت میں 10 روزے رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں آپ کو مینا میں ہی راتیں گزارنی پڑے گی. منا میں ایام تشریق کے دوران اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ چمکنے والے دن ہیں اور یہ دن اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. نبی شاہ حضری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں اور ایک رات میں ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں, تو اس میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور کھانا پینا بھی جائز ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی اور دن نہیں جس میں کیے گئے عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں, لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. بارہ ذوالحجہ کو منیٰ سے واپس آنا ہو تو اسی روز 13 ذوالحجہ کو رمی کرنا سنت سے ثابت نہیں. طواف وداع کے بعد رمی کرنا سنت سے ثابت نہیں. ایام تشریق کے دوران روزانہ نفلی طواف کرنا مستحب ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے کہ رسول اکرم ایام منیٰ یعنی ایام تشریق میں بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے مکہ تشریف لے جاتے. پہلے اصل میں بہت آسان تھا نا جانا آنا, اب تو بہت مشکل ہے. ایام تشریق کے دوران تمام نمازیں مسجد خیف میں ادا کرنا مستحب ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی. یہ منیٰ میں واقع ہے یہ مسجد خیف, لیکن ضروری نہیں کہ آپ وہیں نماز پڑھیں, آپ پورے منیٰ میں کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جو متمتع یا قارن حاجی قربانی نہ دے سکے وہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے. عائشہ اور عبداللہ بن عمر فرماتے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزے رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کی جو قربانی نہ دے سکے. تو یہ تھے آپ کے حج اور عمرہ میں ایام تشریق کے مسائل. اب طواف وداع بھی دیکھ لیتے ہیں, ایک ہی پیج کا ہے یہ, اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب رکھیں گے. طواف وداع, حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل طواف وداع کرنا واجب ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ حج ادا کرنے کے بعد جدھر چاہتے چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک آخری بار طواف نہ کرے. طواف وداع ترک کرنے پر ایک دم واجب ہے. 12 ذوالحجہ کو طواف وداع ادا کرنے کے بعد منیٰ آ کر رمی کرنا درست نہیں. اہل جدہ یا اہل طائف کا 12 ذوالحجہ کو منیٰ سے ہی جدہ یا طائف اس نیت سے واپس چلے جانا تاکہ ہجوم کم ہونے کے بعد واپس آ کر طواف وداع کر لیں گے جائز نہیں ہے. طواف وداع صرف اسی وقت ادا کرنا چاہیے جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو. رات کے وقت طواف وداع کر کے دن کو سفر شروع کرنا درست نہیں, الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو. عمرہ ادا کرنے کے بعد طواف وداع کرنا واجب نہیں, مستحب ہے. مکہ کے لوگ طواف وداع سے مستثنا ہیں اور طواف وداع کے لیے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں, عام لباس میں ہی ادا کیا جائے گا. طواف وداع میں رمل نہیں اور طواف وداع کے بعد سعی بھی نہیں ہے. حائضہ کو طواف وداع کے بغیر مکہ چھوڑنے کی اجازت ہے, یعنی وہ بغیر, اگر اس کو طواف افادہ کرنے کے بعد حیض آ جاتا ہے تو اس کو طواف وداع کی رخصت ہے. پھر عبداللہ بن عباس فرماتے کہ لوگوں کو رسول اکرم سے حکم دیا گیا, رسول اکرم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو, البتہ حائضہ عورت کو اس کی رخصت دی گئی ہے کہ وہ طواف کیے بغیر مکہ سے چلی جائے. طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں باہر نکلنا سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ تھے آپ کے طواف وداع کے مسائل. خواتین کا حج, عورت اگر خود مالدار ہو تو اس پر حج فرض ہے ورنہ نہیں. خواتین پر حج فرض ہونے کے لیے مالی استطاعت کے علاوہ محرم کا ساتھ ہونا بھی شرط ہے. کسی عورت کا غیر محرم مرد کو محرم بنا کر حج کرنا سنت سے ثابت نہیں. جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اسے دوران عدت حج کا سفر کرنا منع ہے. کسی عورت کا محرم کے بغیر خواتین کے گروپ میں شریک ہو کر حج کا سفر کرنا سنت سے ثابت نہیں. خواتین کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے. سبحان اللہ, کتنا بڑا درجہ ہے آپ دیکھیں. اب شوہر اگر کروا رہے ہیں تو شوہر کے تو یہ اگر جملہ کہا جائے کہ کتنے بھی شکر گزار ہوں تو کم ہیں. حج یا عمرہ کے لیے آنے والی خواتین کو احرام باندھنے کے لیے حالت حیض یا نفاس میں بھی غسل کرنا چاہیے, بشرطے کہ بیماری کا خوف نہ ہو. یعنی حالت حیض یا حالت نفاس میں بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں, لیکن میقات سے غسل کرنا ہوگا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ شجرہ کے مقام پر محمد بن ابوبکر صدیق کی پیدائش کے باعث اسما بنت امیس حالت نفاس میں تھی. رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ اسما یعنی اپنی بیوی سے کہیں غسل کر کے احرام باندھ لیں. سبحان اللہ, دیکھیں یہ واقعہ بھی پیش آ گیا تاکہ ایک دلیل بھی مل گئی سب کو. عورت حالت حیض میں طواف کے علاوہ باقی تمام ارکان حج ادا کر سکتی ہے. عورت کا حالت احرام میں سر کے بالوں کو باندھنا یا احرام کے لیے خصوصی لباس سلوانا سنت سے ثابت نہیں, یعنی کوئی سفید اسکارف, سفید ٹوپی یا سفید لباس کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. جو اس کا ڈریس ہوگا وہی اس کا احرام ہوگا. حالت احرام میں عورت کو ممکن حد تک پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. خواتین کے لیے بیت اللہ کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہے, نہ ہی صحیح کے دوران جو گرین ایریا ہے وہاں تیز دوڑنا ثابت ہے. عورت کے لیے سارے سر کے بال کتروانا یا منڈوانا منع ہے, اسے صرف 2 انگلی کے برابر بال کتروانے چاہیے یعنی کاٹنے چاہیے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ عورتیں سر نہ منڈوائیں بلکہ صرف بال کٹوائیں. حج ادا کرنے والی حائضہ خواتین کو طواف وداع نہ کرنے کی رخصت ہے. عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی حج ادا کرنا منع ہے. عبداللہ بن عمر رسول اللہ سے اس عورت کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس کا شوہر ہے اور عورت خود مالدار ہے, شوہر اسے نفلی حج کی اجازت نہیں دیتا. اس عورت کے بارے میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر حج پر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ خواتین کا حج تھا. تو خواتین کا حج الگ سے کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کا احرام ہے. جو وہ لباس پہنیں گی وہی ان کا احرام ہوگا, اور احرام والا جو بھی لباس انہیں پہنا تھا وہ چینج کر سکتی ہیں. اور جو خواتین سر پر کپڑا باندھ کر 6 دن تک 8 دن تک رکھتی ہیں اور پھر نہ مسح کرتی ہیں نہ وضو صحیح سے ان کا پورا ہوتا ہے, تو وضو ہی نہیں ہو رہا تو پھر کیسے نماز ہوگی. اور خواتین کو کوئی کپڑا باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر پر, کوئی احرام ہے ہی نہیں خواتین کا. جو اگر آپ لیڈیز کے اندر ہیں اور کیمپ میں ہیں اندر, اگر آپ ٹینٹ میں ہیں اپنے, تو آپ سر سے دوپٹہ بھی نکال سکتی ہیں اور چاہے تو غسل لے سکتی ہیں, جو بھی کرنا چاہے کر سکتی ہیں. ہاں, جب آپ ٹینٹ سے باہر نکلیں گی تو تب آپ اپنے سر کو کور کر کے نکلیں گی. ٹھیک ہے. بچے کا حج, نابالغ بچوں کو حج کروانا چاہیے, اس کا ثواب کروانے والے کو ملے گا. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم روحہ کے مقام پر ایک قافلے سے ملے. آپ نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم مسلمان ہیں. پھر قافلے والے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں اللہ کا رسول ہوں. قافلے میں سے ایک خاتون اپنے بچے کو اٹھا لائی, آپ سے پوچھا کہ اس بچے کا حج ہو جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہو جائے گا اور ثواب تمہیں ملے گا. تو میقات پر پہنچ کر بچے کے سرپرست کو بچے کی طرف سے نیت کرنی چاہیے کہ میں اس بچے کو محرم بناتا ہوں. اگر بچہ سمجھدار ہو تو اسے احرام کی چادریں پہنانی چاہیے. اگر بچہ کم سن یا شیرخوار ہو تو اس کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک چادر میں لپیٹ لینا چاہیے, یہی اس کا احرام ہوگا. حسب ضرورت بچے کو حالت احرام میں پلاسٹک کی نیکر یا پیمپر وغیرہ لگانا جائز ہے. بچے کی طرف سے ان کے کسی سرپرست کو تلبیہ کہنا چاہیے. بچے کو اٹھا کر طواف صحیح کی جائے تو حامل اور محمول دونوں کو بیک وقت صحیح ہو جائے گی اور اجر بھی ملے گا. طواف کے بعد باشعور بچے کو مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھوانی چاہیے. طواف کے بعد بچے کو بھی زمزم پلانا چاہیے. صحیح کے بعد بچے کا حلق یا قصر کروانا چاہیے. ایام حج میں بچے کے سرپرست کو بچے کی طرف سے رمی کرنا چاہیے. ہر بچے کی طرف سے حسب احکام حج الگ الگ قربانی دینی, حج کی قربانی الگ الگ دینی ضروری ہے, واللہ اعلم. لیکن بچہ اگر نابالغ ہے تو اس کو بالغ ہونے کے بعد اپنا فرض حج ادا کرنا پڑے گا اور یہ اس کا نفل حج ہوگا. ٹھیک ہے. تو بچے کی طرف سے احرام کی خلاف ورزی یا کسی دوسری غلطی پر کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے. بچپن میں حج کرنے والے بچوں کو بلوغت کے بعد حج فرض ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو استطاعت ملنے پر اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے, اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد کیا گیا تو اسے بھی استطاعت ملنے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے. تو یہ تھے آپ کے خواتین اور بچوں کے حج کے مسائل. اب اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. دوسروں کی طرف سے حج کرنے کے مسائل. زندہ آدمی کی طرف سے حج کرنا, صاحب استطاعت لیکن بوڑھا, کمزور, مفلوج یا دائمی مریض اپنے مال میں سے کسی ایسے شخص کو حج کرا دے جو پہلے اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو تو اس معذور شخص کا حج ادا ہو جائے گا, اسے حج بدل کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ زندہ کس صورت میں کر سکتا ہے, کسی کو کروا سکتا ہے جب وہ معذور ہو, بوڑھا ہو یا دائمی مریض ہو. ورنہ خود انسان کو جب تک اس کی استطاعت یعنی اس کے اندر طاقت ہے تو اس کو خود آنے کی امید رکھنی چاہیے. تو کسی ایسے شخص کو وہ اپنے پیسے دے کر بھیج سکتا ہے, اپنا حج کروا سکتا ہے جو اپنا پہلے فرض حج ادا کر چکا ہو. اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی دوسرے زندہ شخص کی طرف سے نفلی حج ادا کرے تو اس کا اجر ثواب حج کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا گیا دونوں کو ملے گا انشاءاللہ. عورت مرد کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہے, جیسے بھی پوچھا تھا سوال کسی نے. اچھا, ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ زکات کے پیسوں سے حج نہیں ہو سکتا, یا زکات کے پیسوں سے حج نہیں کروا سکتے آپ کسی کو, کیونکہ زکات فرض عبادت ہے اور وہ غریبوں کا حق ہے, اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے. یعنی جو صاحب استطاعت ہوگا اسی پر حج فرض ہوگا. عبداللہ بن عباس کہتے کہ فضل بن عباس حج کے موقع پر رسول اکرم کے پیچھے سوار تھے. قبیلہ خشم کی ایک عورت حاضر ہوئی اور مسئلہ پوچھنے لگی. فضل بن عباس اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل بن عباس کو دیکھنے لگی. رسول اللہ نے حضرت فضل کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا. اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے, میرا باپ بوڑھا ہے, سواری پر سوار نہیں ہو سکتا, کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہوں. یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ایک شخص کو شبرما کی طرف سے لبیک کہتے سنا, تو پوچھا شبرما کون ہے؟ اس نے عرض کیا میرا بھائی. یہ کہا میرا قریب رشتے دار. آپ نے پوچھا کیا تو نے اپنا حج کیا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج ادا کر پھر شبرما کی طرف سے کرنا. سبحان اللہ. تو یہاں پر بہت واضح ہو گئی یہ حدیث. زندہ صاحب استطاعت اور صحت مند آدمی کی طرف سے حج بدل کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے, یاد رکھیں. اور حج بدر میں میقات پر پہنچ کر احرام باندھتے وقت حج کروانے والے کا نام لینا چاہیے، لیکن اگر یاد نہ رہے تو حج میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگی. آپ جس کی طرف سے حج کر رہے ہیں اس کی طرف سے نیت بھی کر لے تو کافی ہے، لیکن احرام پہنتے وقت خاص طور سے میقات پر اس کا نام لے کر احرام پہننا پڑے گا. اور ایک وقت میں ایک ہی کی طرف سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے، ایک وقت میں آپ کوئی دو لوگوں کے لیے نیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کسی دوسرے شخص کی طرف سے حج یا عمرہ ادا کرنے کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے تو پھر اس عمرہ یا حج کو کسی تیسرے شخص کے نام سے ادا کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، کسی معذور شخص کی طرف سے حج کے علاوہ عمرہ کرنا بھی جائز ہے، اس کا اجر ثواب عمرہ کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا گیا دونوں کو ملے گا انشاءاللہ. ابو زرین عقیلی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ بوڑھا ہے، حج کی طاقت نہیں رکھتا، نہ عمرہ کی اور نہ ہی اونٹ پر سوار ہونے کی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر. تو کسی دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا ہو تو ایک وقت میں صرف ایک آدمی کی طرف سے ہی عمرہ یا حج کی نیت کرنی چاہیے. کسی دوسرے آدمی کی طرف سے صرف طواف کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میت کی طرف سے حج ادا کرنا. حج کی نظر ماننے والا شخص اگر حج کیے بغیر فوت ہو جائے اور اس کے ورثہ یعنی وارث اس کی طرف سے حج ادا کرے تو مرنے والے کی نظر پوری ہو جائے گی، خواہ مرنے والا وصیت کرے یا نہ کرے. صاحب استطاعت شخص اگر حج کیے بغیر فوت ہو جائے اور اس کے ورثہ اس کے مال میں سے حج ادا کرے تو فوت ہونے والے شخص کا فرض حج ادا ہو جائے گا، خواہ فوت ہونے والا وصیت کرے یا نہ کرے. مرد عورت کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قبیلہ جو ہے نا کہ ایک عورت رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن مرنے سے قبل حج نہیں کر سکی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اس کی طرف سے حج کرو، اور ہاں دیکھو اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتی؟ بس اللہ کا قرض ادا کرو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حج کی نظر مانی، فوت ہوئی تو اس کا بھائی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسئلہ دریافت کیا. آپ نے شرط میں اگر تیری بہن پر قرض ہوتا تو کیا ادا کرتا؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، تو پھر اللہ کا قرض ادا کرو اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. تو یہ تھے حج بدل کے معاملات، امید سمجھ آئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولے اور ہمیں شریف صدر عطا کرے اور علم نافع عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.